الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له تھوڑا گلا خراب ہے ذرا اس کو اس کی آواز بڑھا دیں ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا سورة نساء کی آیت نمبر 34 پچھلے درس میں بیان یہ چل رہا تھا اس آیت پر کہ الرجال قوامون على النساء کہ یہ صورت ہی زیادہ خواتین کے مسائل سے متعلق ہے اس لیے اس میں بار بار یہی مسائل آ رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہمارے بار بار خواتین کے حقوق کی باتیں کر رہا ہے تو پتہ نہیں کوئی حقوق نسواں والوں نے کوئی بل پاس کیا ہے یا کوئی رابطہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار انہی مسائل کو بیان کر رہے ہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں آگے فرمایا فالصالحات قانتات اس آیت پر بات چل رہی تھی کہ مرد کی ذمہ داری کیا ہے سارے خرچے پورے کرے اس کے یہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری کیا ہے فالصالحات قانتات نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں حافظات للغیب بما حفظ اللہ اور شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں دو چیزوں کی ایک اپنی عزت کی حفاظت ایسا نہیں ہے کہ شوہر موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے چلو جی ویلنٹائن ڈے ہے نہیں ہے شوہر گھر میں چلتا ہے سمجھ میں آتی ہے بات چلتا ہے ایسا نہ ہو مرد کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میں ایک سال کے لیے تبلیغی جماعت میں نکلا ہوا ہوں کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوں مجھے اطمینان ہے کہ میری زوجہ کے دل میں میرے سوا کوئی بھی نہیں ایسی بیوی ہونی چاہیے رہا یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مرد کے لیے جوان بیوی کو چھوڑ کے ایک سال کے لیے کمانے جانا یا تبلیغ میں جانا کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز یہ ایک الگ مسئلہ ہے اللہ نے مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی جوان بیوی کے جذبات کا خیال کرے کیونکہ یہ جیسے اللہ نے شہوت مرد میں رکھی ہے عورت میں بھی رکھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی مجاہد مورچے میں میدان جہاد میں نہیں گزارے گا 4 مہینے میں ایک دفعہ اپنے گھر چکر لگائے گا اس کی وجہ یہی تھی کہ ڈر تھا کہ پیچھے جوان عورت ہے جوان بیوی ہے کہیں ایسا نہ ہو کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ جوان بیوی سے اگر آپ دور رہنا چاہتے ہیں تو 4 مہینے سے زیادہ اس کی اجازت کے بغیر رہنے کی اجازت نہیں اسے اجازت لینی پڑے گی لیکن خواتین بھی کمانے کے لیے تو اجازت دے دیتی ہیں کہتی ہیں 1 سال کی یا 10 سال آپ ہم سے دور رہو کوئی پرابلم نہیں ہے پیسے بھیجتے رہو تو صبر کر لیں گے نفس پہ کنٹرول کر لیں گے لیکن وہی اگر کہیں دینی کام کے لیے تبلیغ میں چلا جائے تو کہتی ہیں کہ ہمیں چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ چاہے تبلیغ ہو چاہے کمانے کے لیے جائے اگر خطرہ ہے بیوی کے بارے میں کہ خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے تو پھر جانا جائز نہیں ہے اور دوسری بات تبلیغ میں نکلنے کے لیے ایک شرط اور ہے کہ جب آدمی کمانے کے لیے جاتا ہے تو خرچہ بھیجتا رہتا ہے تو تبلیغ میں نکلنے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ ایک سال کے لیے یا چار مہینے کے لیے جا رہا ہے تو پیچھے گھر میں خرچے پانی کا انتظام کر کے جائے. اس بارے میں اللہ پہ توکل کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ توکل کا مطلب کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں, پیچھے کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ توکل جائز نہیں ہے, کیونکہ توکل اگر کرنا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرے. بیوی کو توکل کی بھیٹ کیوں چڑھا رہا ہے بھائی؟ یعنی یوں کرے کہ میں سال کے لیے جا رہا ہوں, پیسے نہیں لے کے جاؤں گا, کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. تو ایسا سوچتا ہے کبھی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ. بیوی کو تو پیسے پکڑا دے پورے سال کے, اپنا خرچہ سال بھر کا نہ لے کے جائے, ویسے ہی خالی بٹوے کے ساتھ نکل جائے اور کہے کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں, مجھے ایک سال کا کھلائی پلائی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. یہ نہیں کرتا تو عجیب بات ہے, اپنی ذات میں توکل نہیں ہے اور بیوی کو توکل کی بھیٹ چڑھا رہا ہے. خود تبلیغ کے اکابر جو ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ گھر کے خرچ کا انتظام کیے بغیر سال کے لیے نکلیں. لیکن بعض لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, پوری طرح بات واضح نہیں کرتے, وہ نکل جاتے ہیں. اس سے بدنام علماء ہوتے ہیں, تبلیغ والے بدنام ہوتے ہیں, پیچھے بیویاں پھر ترستی پھرتی ہیں کھانے پینے کو, کوئی ٹیوشن پڑھا رہی ہے, کوئی سلائی کڑھائی کر رہی ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات کے معاملے میں توکل کچھ اور تھا, بیویوں کے معاملے میں کچھ اور. اپنی ذات کے معاملے میں تو یہاں تک تھا کہ صبح کھانے کو مل گیا تو شام کا یقین نہیں ہے, جمع نہیں کیا کہ اللہ کھلانے والا ہے, جس نے صبح کھلا دیا وہ شام بھی کھلا دے, نہیں کھلایا تو بھوکے رہیں. صبح مل گیا ٹھیک ہے, نہیں کھایا روزے کی نیت کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے نہیں, غربت آپ نے اختیار کی ہے, ورنہ نبی کے پاس بہت پیسہ تھا مگر رہتا نہیں تھا, اس لیے مسکین تھے, غریب تھے. غریبوں کی دو قسمیں, ایک یہ کہ پیسہ ہی نہیں ہے, جیسے کہ یہاں بھی بہت سارے حضرات بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو پیسہ ہے ہی نہیں, اور ایک ہے پیسہ ہے مگر رکھتا نہیں ہے, جتنا آیا سارا صدقہ. غریب کی یہ والی قسم اس زمانے میں آپ کو شاید کہیں کوئی ریمنڈ میں ایک دو بزرگ مل جائیں, کہیں کسی مدرسے میں کوئی بزرگ مل جائیں, ورنہ یہ والی قسم غریب کی دنیا میں ختم, مارکیٹ سے شارٹ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ دولت آئی اور آپ رکھتے نہیں ہیں, اس کے لیے دل گردہ چاہیے, بہت بڑا ظرف چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت یہ والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ بڑے بڑے ہدایہ ملتے, صحابہ ہدیہ دیتے, جو مالدار صحابہ ہیں, بعض دفعہ مال غنیمت میں بہت مال ملتا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ, غریبوں میں بانٹو, ختم. پھر وہی گھر میں روٹی نہیں, صبح آ رہے ہیں گھر میں. میں اکثر بتاتا ہوں, ہم جب گھر آتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں کہ پکا کیا ہے, یعنی یہ تو پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پکا ہوا ہے, گوشت پکا ہے, دال پکی ہے, سبزی پکی ہے, چاول بنے ہیں, کیا ہے؟ جبکہ نبی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا پکا ہے, نبی پوچھتے تھے کچھ ہے یا نہیں. یہ تو بہت تعیش پرستی کی بات تھی نبی کے لیے کہ یہ پوچھیں کہ میرے مزاج کا کچھ بنا ہے یا نہیں بنا, کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہ فرماتی ہاں ہے تو آپ کھا لیتے, نہیں ہے تو میرا روزہ ہے, پھر روزے کی نیت کر لیتے. یہیں سے فقہا نے مسئلہ مستنبط کیا ہے, امام ابو حنیفہ نے بھی, کہ زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. یہ اسی حدیث سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کی. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ مسئلے کہاں سے نکالتے تھے, بولو بھائی, حدیث سے نکالتے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام حنیفہ اپنے پیٹ سے معاذ اللہ مسائل نکال نکال کے امت کو بتاتے تھے. یہیں سے استدلال کیا کہ بھئی نبی نے کیا تو ہمارے لیے بھی جائز ہے. صبح آئیں گھر میں کھانے کو ہے کھا لو, نہیں تو نیت کر لو روزے کی. کہ بھئی ثواب ضائع کیوں کرے انسان, بھوکا تو رہنا ہی ہے, نیت کر کے اس بھوک کو روزے کی عبادت میں تبدیل کر لو. تو اتنی غربت یہ اختیاری تھی. توکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے. فرمایا نہیں, مجھے یہ زندگی پسند نہیں ہے, میں چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو ملے شکر ادا کروں, نہ ملے تو صبر کروں, نہیں ملتا پھر ملتا ہے تو شکر دل سے ادا ہوتا ہے. ہمیں چونکہ سارا دن ملتا ہی رہتا ہے, ہر وقت ملتا رہتا ہے, تو شکر کی توفیق نہیں ملتی. تو لیکن یہ توکل نبی کا کس کے بارے میں تھا؟ اپنی ذات. بیویوں کے معاملے میں ایسا نہیں. مال غنیمت کا جب مال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا راشن گھر میں ڈلوا دیتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک سال کا ایڈوانس راشن, خرچہ پانی گھر میں ڈال دیا ایک سال کا, اگلے سال کے لیے پھر دیکھیں گے. تو اس لیے علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ایک سال تک کا مال اسٹور کرنا مستقبل کے لیے, یعنی ایک آدمی اگر ایک سال کے لیے بینک میں پیسے رکھ لے کہ اگر میری ابھی جاب چھوٹ جائے تو کم از کم ایک سال میرے پاس کھانے پینے کا خرچوں کا انتظام ہونا چاہیے, تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے واسطے. یہ مسئلہ بھی کہاں سے نکالا اور کس نے نکالا؟ فقہاء حنفیہ نے. تو پتہ یہ چلا کہ فقہاء حنفیہ بھی مسئلے کہاں سے نکالتے ہیں؟ حدیث سے نکالتے ہیں. کہ ایک سال کا اگر انسان فکر کر لے نا کہ بھئی میری ملازمت ہے پتہ نہیں کب چھوٹ جائے, تو میں ایک سال ایڈوانس بینک میں اتنے پیسے رکھوں کہ اگر ابھی میں روڈ پہ آ بھی گیا تو کم از کم ایک سال میرے پاس کھانے پینے کا انتظام ہوگا, اس ایک سال سے زیادہ رکھنا یہ توکل کے خلاف ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جبکہ لوگوں نے کتنے رکھے ہوئے ہیں, 48 سال کے رکھے ہوئے ہیں. عمر 60 سال کی ہو گئی مگر 48 سال کے لیے پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے کہ آڑے وقت میں کام آئے گا. اب آڑے وقت کا ٹائم آپ کو نہیں ملے گا, 48, 50, 60 سال کے ہو گئے, یہ آڑا وقت آ گیا ہے. ایک خاتون ہمارے, میری والدہ کے ان سے کوئی سلام دعا تھی, وہ بوڑھی ہو گئی, ان کی بیٹیوں کی شادی تھی. تو میری والدہ نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا سونا ہے جو آپ کے شوہر کی طرف سے آپ کو ملا تھا, کبھی کسی زمانے میں قاف میم میں ملا ہوگا ان کو, تو یہ اب آپ بوڑھی ہو گئی ہو, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے ان کو دے دو. تو وہ کہنے لگی کہ یہ میں نے آڑے وقت کے لیے, سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی, یہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو میری والدہ نے کہا اور کون سا, اسی کو تو آڑا وقت کہتے ہیں, اب ترشا وقت آئے گا آڑا نہیں آئے گا. تو یہ حب دنیا کی علامت ہے کہ انسان مرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, تیار ہی نہیں ہے, سوچتا ہی نہیں ہے مرنے کے لیے. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد, کدھر جا رہا ہے کہاں دیکھتا ہے, نظر دنیا کی طرف اور پاؤں قبر کی طرف, جا ادھر کو رہا ہے قبر میں اور دیکھ کہاں رہا ہے پیچھے کی. ایک آدمی کے سامنے گڑا ہے, چلتا چلا جا رہا ہے اس کھائی کی طرف, اور پیچھے مارکیٹیں خوبصورت, شو روم ہیں گاڑیوں کے اور رنگ برنگی دنیا ہے, جا رہا ہے آگے کھائی کی طرف اور مڑ مڑ کے کدھر دیکھ رہا ہے, تارک روڈ کی مارکیٹوں کی طرف, کیا خوبصورت مارکیٹیں, کاش میرے پاس دی. بھائی یا تو بریک لگا کے دیکھ پیچھے, گھوم جا پیچھے کی طرف منہ کر کے پھر دیکھ, تو جی بھر کے تارک روڈ کی مارکیٹیں دیکھ, جی بھر کے گاڑیوں کے شوروم دیکھ, جو دیکھنا ہے دیکھ لے جی بھر کے, فلمیں دیکھ ڈرامے دیکھ جو دیکھنا ہے دیکھ, لیکن بریک لگا لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور منہ ادھر کو کر لے, پھر بریک نہیں لگ رہی, چلتا چلا جا رہا ہے. اب ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ جا رہا ہے, سامنے کھائی ہے, گرے گا ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی, لیکن باتیں کیا کر رہا ہے, منہ پیچھے گھمایا ہوا ہے اس نے, وہ یار تارک روڈ کی عمارت دیکھو یار کیا, ایسا کرتے ہیں 6 دکانیں یہاں بک کرا لیتا ہوں, وہ احسن آباد کے پلاٹ، وہ جاوید بحریہ کی اسکیم، ایسا کرو یار 8-10 یہاں کرا لو، تو دنیا میں کیا لوگ اس کے کیا کہیں گے جو حقیقت پر مطلع، کہیں گے بھائی تو گرے گا آگے جا کے، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ جہاں جا رہا ہے. تو یہی دنیا کا حساب کتاب ہے کہ پیدا ہوتے ہی روزانہ قبر کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، روز کے حساب سے قبر کے قریب جا رہا ہے، روز کے حساب سے. سال گرہ جو ہے نا، سال گرہ، یہ حقیقت میں سال گرہ نہیں ہے بلکہ سال گرہ ہے، گرہ، سال گر گیا آپ کی زندگی سے، ایک ایک کر کے آپ کی زندگی سے سال کم ہو رہا ہے. دیندار اور دنیا دار میں یہی فرق ہے کہ دنیا دار آدمی نئے سال کی خوشی مناتا ہے کیونکہ احمق اور بیوقوف ہے. دنیا دار آدمی جو ہے نا وہ حقائق پر مطلع نہیں ہوتا، وہ ظاہر کو دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے سن 2015 شروع ہو گیا، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، ناچو. اس احمق کو یہ نہیں پتا کہ سن 2015 شروع ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ تیری زندگی میں ایک سال اور ختم، تو قبر کے اور قریب ہو گیا ہے. پشاور جانا تھا تو نے یا پنڈی جانا تھا تو اب ملتان بھی کراس ہو گیا، پھانسی گھاٹ پہ لے کے جا رہے ہیں، پنڈی کے پھانسی گھاٹ پہ تجھے لٹکانے کے لیے. اس میں حیدرآباد کا اسٹیشن بھی گزر گیا، روڑی بھی گزر گیا، سکھر بھی گزر گیا، ملتان بھی گزر گیا. تو جو بےچارہ پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہے، جیسے جیسے ایک ایک اسٹیشن گزرے گا وہ ناچے گا، یا اس کی ناچنے گانے کی کا ریشو کم ہو جائے گا. ممکن ہے کراچی میں ناچ رہا ہو کہ یہی ہوں میں، لیکن جیسے جیسے اپنے منزل کے قریب ہوگا تو آہستہ آہستہ اس کے جسم پہ کپ کپاہٹ تاری ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کی خوشیوں کا اور ان کو مزہ کرکرا ہونا شروع ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کو یقین ہو کہ پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہوں. تو دنیا انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس دنیا کے اوپر کو ایسا ڈیزائن والا بنا دیا، مزین کر دیا ہے کہ یہ تمہیں موت بھلا دے گی، موت بھلا دے گی. اور فرمایا اس لیے مزین کر دیا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس کی چمک پٹیوں کو دیکھ کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون متاثر ہوتا ہے اور کون اس کی حقیقت کو دیکھ کر اس سے دل نہیں لگاتا، یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم. اگر اس کو اتنا مزین نہ کیا ہوتا، سجایا نہ ہوتا، تو پھر اس میں آزمائش نہیں تھی، امتحان نہیں تھا، صرف قبرستان ہی ہوتے، مارکیٹیں نہ ہوتی، تو کون دنیا سے دل لگاتا. اب رخ کر دیا قبر کی طرف اور پیچھے سائن بورڈ لگا دیے مارکیٹوں کے، بیوقوف آدمی سائن بورڈ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، لیکن عقل مند کیا کرتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے کہ بھائی جانا کہاں ہے، ادھر گڑے میں جانا ہے. تو یہ حساب کتاب ہے. آڑے وقت کی میں تشریح بیان کر رہا تھا کہ آڑا آڑا وقت کچھ نہیں ہوتا، توکل اللہ پہ کرنا سیکھو میرے بھائی، توکل سیکھو. دولت کی نظر بس یہ کما کے دے گا، مجھے یہ کرے گا، تو اللہ کا پھر مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. سارے کام اگر آپ کی ملازمت ہی کرے گی، آپ کی سوچ ہی کرے گی، پھر اللہ کیا کرے گا بھائی؟ تو اللہ کی صفت ہے ربوبیت، پالنے والا، اس پہ بھی توکل، اس پہ بھی اعتماد کرنا چاہیے انسان کو. ایک سال کے لیے ہے بس، باقی جو ہے نا وہ خرچ کر دو، اپنے ضرورت کی چیزوں میں لے آؤ. ایک سال کے لیے بینک میں آپ نے پیسہ رکھ دیا کہ اگر میں ابھی روڈ پہ آ جاتا ہوں، ایک سال ہے میرے پاس خوب کھانے پینے کے لیے. نبی تو صرف کھانے کا انتظام کرتے تھے ایک سال کا، آپ اسکول کی فیسوں کا بھی کر لو، آپ کچھ علاج معالجے کا بھی ایک سال کے لیے بینک میں رکھ لو، آپ اور بھی کچھ، بلکہ جتنا سمجھ میں آ رہا ہے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ 1 کروڑ میں میرا گزارا ہو جائے گا ایک سال، مثال دے رہا ہوں. ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جن کو 1 کروڑ سمجھتے ہیں کہ 1 کروڑ میں آج کل ہوتا کیا ہے، 1 کروڑ میں آج کل ہوتا کیا ہے. تو ان کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے 1 کروڑ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، تو آپ ایک سال کے لیے 2 کروڑ رکھ لیں، لیکن کہیں بریک تو ہو نا. نہیں آ رہی بات، کہیں تو بریک لگے بھائی. آپ کا 1 کروڑ میں نہیں، 2 کروڑ میں ہونا چاہیے، بس 2 کے بعد اب ختم کرو. اب جو اضافی آ رہا ہے اسے صدقات و خیرات میں لگاؤ، یا کچھ نہیں اپنی ذات پہ لگا دو اس کو. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ غریبوں کو کھلائیں، اپنے آپ کو کھلا کے ختم کریں اس کو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا صرف وہ ہے جو کھا کے ختم کر دے اور پہن کے پرانا کر دے، جو استعمال میں آ گیا وہ تیرا ہے، باقی تیرا تھوڑی ہے. ایک سال کے لیے فیوچر کا آپ نے جمع کر دیا بینک میں، اس کے بعد اب بولو جو اضافی آئے گا یا تو وہ کھا کے ختم کروں گا، خوراک کا معیار بڑھا دوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھر میں کھانا پکنا ختم، سب بچائے گا. بھائی زیادہ پیسے آ گئے نا، خرچ سہولت، گاڑی تبدیل، پرانی والی گاڑی بیچی نئی گاڑی لے آئے. سمجھ رہے بات کو؟ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کسی کو دولت دی ہو اس کے آثار اس کی لباس پوشاک سے نظر آئیں. تو آپ نے اگر دولت رکھی ہوئی ہے تو اسی حساب سے معیار بڑھا دیں. ایک یہاں علمی نقطے کی بات آپ کو بیان کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے پیون زدہ ہوتے تھے اور جو کی روٹی کھاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے دولت رکھی نہیں ہے. اگر رکھتے تو پھر یہ حساب نہ ہوتا، کیونکہ جس نے دولت رکھی ہو اس کو یہ حکم نہیں ہے. اس کو حکم یہ حدیث ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس مال ہے تو تمہاری لباس خوراک اور پوشاک سے وہ مال نظر آنا چاہیے، کیونکہ مال رکھ کے بھی اپنے اوپر خرچ نہ کرنا یہ نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت سے بڑے مالدار ہوتے ہیں لیکن گاڑی بھی پرانی سی، ٹوٹی پھوٹی سی رکھی ہوئی ہے. صبح صبح چھ آدمی مل کے دھکا لگا رہے ہیں اس کو، خود بھی ٹینشن میں، محلے والوں کو بھی ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. پھر چلتے چلتے جا رہے ہیں، پھر جناب بند ہو گئی. تو عجیب حساب کتاب ہے، اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتے کہیں ختم نہ ہو جائیں. اس کو کنجوسی کہتے ہیں، اس کو سادگی نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں مسجد میں پہلے کہیں امام تھا، تو میں نے رکھی ہوئی تھی جی ٹی او 125. سب کو پتا ہے جی ٹی او 125 ماشاء اللہ کیسی گاڑی ہے. اس کا پیٹرول، اس میں ایک فائدہ یہ تھا کوئی چلانے کے لیے مجھ سے مانگتا نہیں تھا، کیونکہ جس نے بھی مانگی اس نے کہا اس کو تھوڑا سا انڈا موڑ تک لے کے جاؤ پیٹرول ختم، تو بس یہ آپ ہی رکھا کریں، ہم نہیں اس کو چلا سکتے. تو ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے جو مجھ سے کم از کم 100 گنا زیادہ کماتے ہوں گے، جن کی آمدن ہونڈا 50 تھی، ان کے پاس کیا تھی 50. مولوی بیچارے نے رکھی ہوئی ہے جی ٹی او 125. کیونکہ میرا نظریہ یہ تھا کہ بھائی مجھے لمبا سفر ہوتا ہے تو کم از کم سواری سلیقے کی ہونی چاہیے اور اتنا ہے کہ میں اس کو چلا سکتا ہوں. مجھے بچا کے کیا کرنا ہے بھائی؟ میرے پاس اگر مہینے کے بعد پیسے نہ بچے مجھے کوئی فکر نہیں، الحمدللہ نہیں ہوتی کہ بس گاڑی تو چلے نا، جائے تو انسان سلیقے کے ساتھ، اس میں یہ کہ تھکتا نہیں ہے. تو میں نے رکھی ہوئی، تو وہ ان کے پاس کیا تھی ہونڈا 50، میرے پاس آئے کہنے لگے اس میں میں گیس لگوانا چاہتا ہوں 50 میں، کوئی جگہ بتا دو. سمجھ رہی ہے؟ میں کیا لگوانا چاہتا ہوں؟ مجھے خیال ہوا، اور وہ دیندار بھی تھے، مجھے خیال ہوا کہ ان میں دین ہے مگر دنیا کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے. مرنے کا ارادہ، بھائی کھا کے ختم کرو، چلاؤ گاڑی رکھو. آپ مجھے تو اس پر ہوتے ہیں بائک کیوں رکھی ہوئی ہے، وہ تو گاڑی رکھنی چاہیے. تو یہ بخل ہے، میں کسی سے بدگمان نہیں ہو رہا کیونکہ نہ آپ انہیں جانتے ہیں اور نہ جب میں کسی شخصیت کا ذکر کرتا ہوں تو میں فرض کر لیتا ہوں کہ یہ وہ نہیں ہے، تو تاکہ اور یہ بھی سوچ لیتا ہوں ممکن ہے کوئی دوسری خوبی ایسی ہو ان میں کہ وہ ہم سے زیادہ اچھے ہوں. وہ تو اعمال، مجموعی اعمال کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ لوگ جانتے نہیں اس لیے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جان بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کا حلیہ ایسا ہے آپ پہچان نہیں سکتے کہ وہ مالدار آدمی. تو یہ کنجوسی ہے، کنجوسی کہ انسان کے پاس ہو اور وہ خرچ نہ کرے، نہ لباس اچھا رکھے نہ پوشاک اچھی، تو یہ کنجوسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ایسا تھا اس لیے کہ آپ نے دولت ہی نہیں رکھی، سلیمان علیہ السلام نے دولت رکھی ہے، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تاج، ان کا تخت ایسا تخت تھا ملکہ سبا دیکھ کے حیران ہو گئی کہ بھئی ایسا تو میں بھی نہیں بنا سکی. وہ بڑے جاہو جلال میں خوبصورت لباس تھا، خوبصورت تاج تھا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس میں. وجہ اس کی ہے کہ دولت رکھی ہے سلیمان علیہ السلام نے، رکھی ہے تو پھر یہ پروٹوکول کے ساتھ رہنا پڑے گا، بشرطے کہ تکبر نہ ہو. اب ایک سوال کا جواب دے کے بات آگے چلتا ہوں. بعض علماء کے پاس دولت ہوتی ہے پھر بھی بیچارے سیدھے سادھے اس لیے ہوتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ان میں کنجوسی ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کی توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی طرف, وہ کاموں میں مشغول ایسے ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ چیز ہے, ورنہ عام حالات میں حکم کیا ہے, جیسا اللہ نے آپ کو مال و اسباب دیے اس حساب سے ہونا چاہیے. اس لیے نبی نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, یعنی جو چیز استعمال میں آ گئی ہے وہ مال کا تو تم نے فائدہ اٹھایا, باقی تمہارا نہیں ہے, سارا وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. کما تم رہے ہو وارثوں میں تقسیم, آپ کہہ سکتے ہیں وارث بھی تو ہماری اولاد ہے, تو وارث آپ کی اولاد ہے, کچھ اس کے لیے چھوڑنا غلط نہیں ہے, مگر وہ بھی تو خود بھی تو کمائے گی. جب آپ نے اپنے ہاتھوں سے اتنا کما لیا تو ان کو بھی تو اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں, اس لیے اپنی فکر پہلے کرو, اپنی اولاد کی بعد. ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں بچوں کی فکر میں, اتنا پاگل ہو رہے ہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا, میرے یہ کیا ہوگا, اس کے لیے پلاٹ لے لوں, اس کے لیے دکان لے لوں. پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کا بچہ اتنا پریشان نہیں ہوگا پیسے نہ ہونے سے جتنا آپ ہو رہے ہو پریشان. اتنا زیادہ اس میں کمپٹیشن ہو گیا ہے, دو تین نمبر کما جائے میڈیکل کالج میں داخلے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے ماؤں کا, ڈاکٹر نہیں بن سکے گا, کوئی بات نہیں نہیں بن سکتا, کچھ نہیں ہوتا. اس میں کوشش کریں بچے کو تعلیم میں آگے آگے لے جائیں, نہیں بنا کچھ نہیں ہوتا. مسلمان کے دل کو اللہ نے صرف ایک فکر کے لیے پیدا کیا ہے, وہ کیا ہے؟ آخرت کی, باقی کوئی فکر پالنی نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹینشن فری زندگی گزارنی ہے. بچے کو پڑھاؤ, پڑھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پڑھا رکشہ چلائے گا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, چنچی چلائے گا. چنچی والے دیکھو گانے وانے لگا کے کیسے مزے سے جا رہے ہوتے ہیں, جھوم بھی رہے ہوتے ہیں. ابھی ہمارے دیکھ چنچی والے نے گانا لگایا ہوا تھا, ہماری گاڑی کے قریب سے گزرا, خوش وہ بھی تو ہیں, کوئی بات نہیں. اگر آپ یہ سوچیں تو بے عزتی ہو جائے گی, تو جن کی عزت ہوئی ہے ان کا کیا ہوا بھائی؟ صدر مملکت بن جاؤ گے, جانا کہاں ہے؟ خبر میں. بے عزتی کے ساتھ گڑھے میں گرو, عزت کے ساتھ گرو, گر کے سب برابر ہو جاتے ہیں, ہڈیاں سب کی ایک جیسی بن جاتی ہیں. جتنے کیڑے عزت والے کی لاش پہ ہوتے ہیں, اتنے ہی بے عزتی والے کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں. تھوڑے دن کی تماشا ہے, تھوڑے دن کی تفریح ہے, اس میں اتنا دل لگانا کہ ڈاکٹر نہیں بنا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, انجینئر نہیں بنا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پیسہ نہیں کمائے تو پتہ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. دین اگر اس میں آ گیا, ہر پریشانی سے بچنے کا صبر اور حوصلہ اللہ اس میں پیدا کر دیں, غربت میں بھی خوش رہے گا. ہمارے مدارس میں طلبہ اکثر غریب اور مسکین ہی ہوتے ہیں, اور کچھ دولت مند بھی ہوتے ہیں. تو جو غریب مسکین ہے, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ قریب ہے, اس کو خوش ہوا کرو. غریب آدمی کی زندگی پیغمبر کی زندگی کے زیادہ قریب, کیونکہ اس کے ان کے ابھی کھانا نہیں, اس کے پاس بھی کھانا نہیں, خوش ہو جائے بھائی میری زندگی کس سے میچ کر رہی ہے؟ نبی کی زندگی سے. تو اس لیے مسلمان کو فکر نہیں کری, یہ جو آج کل بلڈ پریشر کے امراض اور ڈپریشن کے امراض اور یہ پتہ نہیں کیا کیا, یہی سوچ سوچ کے ہائے کیا بنے گا, ہائے کیا بنے گا, ہائے کیا. تو اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں, اللہ ہے پالنے والا, اللہ ہے کھلانے والا, اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کر دیا کہیں, تو جو عرب تھا نا, والد تھا ان کا, سعودی عرب کا ہی واقعہ ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں اس کے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا, تو مجھے اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو اب میزبان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مہمان نوالا کھا سکتا ہے اس کے گھر بیٹھ کے؟ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ جائیں بیٹے کی خیر خیریت معلوم کریں, یہ چھوڑ دیں ناشتہ واشتہ. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہے, اب میرے جانے یا نہ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور ہاسپٹل میں سیف محفوظ ہے. مطلب یہ کہ ڈاکٹروں کی کسٹڈی میں دے دیا ہے, اب تسلی ہو گئی ہے کہ اب جو ہوگا اس کے حق میں بہتر ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون کے حالات دیکھ کے اندازہ ہوا کہ توکل کرنا ان لوگوں کا کام ہے. عرب میں جہاں برائیاں ہیں کچھ, بعض ایسی خوبیاں ہیں جو دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہیں. ایک ان میں بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ اللہ پہ اعتماد اور توکل بہت کرتے ہیں, بڑے سے بڑے غم کو برداشت کر لیتے ہیں کہ جو مقدر تھا ہو گیا. تو بار بار فرماتے ہیں میں نے اس سے یہ عبرت حاصل کی کہ دیکھو یہ ڈاکٹر کی کسٹڈی میں جانے سے اس کو تسلی ہو رہی ہے, تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم سب کس کی حفاظت میں ہیں؟ اللہ کی. اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. جس حال میں رکھے انسان خود سے اپنا نقصان نہ کرے, خود سے کبھی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ مارے, خود ہمیشہ کامیابی کی طرف جانے کی کوشش کرے. چلا جائے تو ٹھیک ہے, نہیں جائے تو تسلی رکھے کہ اللہ کا میرے ساتھ جو معاملہ ہے اسی میں بہتری ہوگی. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا تڑپایا, کتنی مشکلات میں ڈالا, لیکن یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا. فصبر جمیل, بھائی اللہ ہے, میں اس اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, وہ آزما رہا ہے مجھے. پھر اس صبر کا کیسا بدلہ دیا. اتنے بڑے بڑے غموں میں مسلمانوں کو تسلی ہوتی ہے, لیکن آج کیا ہے کہ بات بات پہ پاگل ہو رہا ہے, کاروبار نہیں چل رہا, یہ نہیں ہو رہا, چڑیلیں آ رہی ہیں گھر میں, کوئی مسور کی دال رکھ کے جا رہا ہے. یہ واقعات بہت آ رہے ہیں گھروں میں. ایک صاحب کا فون آیا, گھر میں لڑائی ہو رہی ہے مسلسل. جس عامل کے پاس گئے ہیں اس نے کہا کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. میں نے کہا گھروں میں تو لڑائی سب کے گھروں میں ہو رہی ہے, ملکوں میں لڑائی ہو رہی ہے. کبھی امریکہ گیا کسی عامل کے پاس کہ کیا بات ہے کہ یار پوری دنیا میں جنگ ہو رہی ہے؟ عراق والے گئے کہ امریکہ اور ہم پتہ نہیں کیوں پھڈا ہمارا آپس میں کیوں ہو رہا ہے. افغانستان کبھی گیا کسی عامل کے پاس؟ بین الاقوامی عامل, اقوام متحدہ نے 15-20 بین الاقوامی سطح پہ عامل بٹھائے ہوئے ہوں کہ ملکوں کی لڑائی کیوں ہو رہی ہے. تو ملکوں کی لڑائی جن بنیادوں پہ ہوتی ہے, بھائیوں میں لڑائی بھی انہی بنیادوں پہ ہوتی ہے. ملک کی لڑائی ہوتی ہے دولت پہ, اس کے وسائل کا قبضہ, بھائیوں کی لڑائی بھی اس پہ ہوتی ہے کہ وہ کیوں ترقی کر رہا ہے, میں پیچھے کیوں جا رہا ہوں, میں ابھی تک گٹکے کی دکان پہ چل رہا ہوں اور وہ جناب امریکہ جا رہا ہے, حسد پیدا ہوگا, اس کی دولت چھین لوں, یہی چیز ہے. تو اس کا حل کیا ہے بھائی؟ دین پیدا کر لیا جائے, دنیا کی محبت ختم کی جائے, تو انسان کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے. دین نہیں ہے, لڑائیاں ہی لڑائیاں ہوں گی. اور دوسری لڑائی کی وجہ وہی ہے جو میں بتاتا ہوں, گوشت کھاتے ہیں مگر کام گوشت والے کرتے نہیں, پھر وہ گوشت کسی اور طریقے سے نکلتا ہے. تو گوشت کھانا چھوڑ دیں, سبزی پہ گزارا کریں, ٹماٹر کھایا کریں, کھیرے کھایا کریں, ککڑیاں کھایا کریں, تاکہ یہ جو قوت غضبیہ ہے اس پہ کنٹرول حاصل ہو. گوشت خور میں غضب بہت ہوتا ہے اس کی طبیعت میں, اس لیے انڈے ونڈے چھوڑ دیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو سب نارمل ہو جائیں گے گھر میں, سب فارمی مرغی کھلایا کریں سب کو, ٹھیک ہے؟ دیکھو تھوڑے دن میں لڑائی جھگڑا سب ختم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حق میں ایسا توکل, مگر گھر میں راشن ڈال دیا کرتے تھے ایڈوانس ایک سال. مگر عجیب بات یہ ہے کہ امہات المومنین وہ ایک سال تک رکھتی نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ ان میں اتنا توکل ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. نبی نے ڈال دیا ایک سال کا راشن, صبح سے فقیروں کی لین لگی اور صدقات خیرات شروع. اتنا صدقہ کرتی تھی حضرت عائشہ, حضرت زینب. حضرت زینب کی سخاوت, جو نبی کی پھوپھی زاد بہن تھی, وہ سب سے زیادہ مشہور تھی کہ نبی کا سب سے قریبی رشتہ کس سے تھا؟ حضرت زینب سے. تو میں اکثر بیان میں کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سخاوت کے وصف میں دوسروں سے بہت ممتاز کیا ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے, فرشتے آئے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں, تو ابھی قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ انسان ہو یا فرشتے, وہ آئے ہیں اور بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے. میں حیران ہوتا تھا یہ اللہ تعالیٰ بچڑے کو اتنے اہمیت سے کیوں بیان کر رہے ہیں, اس کا اصل واقعے سے تو کوئی خاص تعلق نہیں. پتا یہ چلتا ہے اس میں غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں پوچھ رہے انسان ہو فرشتے ہو دوست ہو دشمن ہو کیا, یہ باقی باتیں بعد میں, پہلے بسم اللہ کرو. یہ کیا کیسی نفیس خوراک ہے نا, بنا ہوا بچڑا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ سخاوت کی علامت ہے. آپ کو ایک طریقہ بتاؤں کسی مہمان کو بگانا ہو؟ ایک ساتھ یہ ہم اپنی سخاوتیں بھی بتاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا جس مہمان سے تنگ آ جاؤ نا وہ بیٹھ کے باتیں, تو اس سے ایک دفعہ چائے کا پوچھ لو صرف ایک دفعہ, اور چائے پیئیں گے تو فون کہے گا نہیں میں چلتا ہوں. اچھا ٹھیک, کیونکہ انسان جب کسی کو پوچھتا ہے نا تو جواب میں وہ آگے سے کہتا نہیں نہیں بس میں چلتا ہوں, تو بس دوسری دفعہ نہ پوچھو. تو یہ ہماری سخاوت ہے. ایک اور واقعہ اکثر میں سناتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست گئے کسی رشتے دار کے ہاں تو کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کھانا کھا لیا ہے؟ میں نے کہا, میں نے خوش ہو کے کہا بھائی نہیں. انہوں نے کہا کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا آپ کو. کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا. ارے چائے سے بھی گئے کھانے سے بھی گئے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ اچھا بھائی میں مہمانوں کو نہ چائے کا پوچھتا ہوں نہ کھانے کا, کیونکہ میرے پاس تو سارا دن کوئی کام ہی نہ ہو. فون آتے ہیں نا لوگوں کے, آپ سے ملاقات, ملاقات نہیں کرنی بھائی, مجھے پتا ہے وہ بےچارہ آ کے خون چوسے گا بیٹھ کے. تھوڑا بہت جو کھانے پینے سے خون بنتا ہے سارا سرنج کے ذریعے کھینچ کھینچ کے نکال لے گا. کیونکہ مسائل پوچھنے حلال و حرام کے, جائز ناجائز کے, اس کے لیے ٹیلی فون رکھا ہوا ہے, واٹس ایپ ہے. پھر بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے تو میں کہتا ہوں آپ فون پہ بیان کریں. میں خود اگر محسوس کروں گا نا کہ یہ بل مشافہ ملاقات کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, پھر میں بلا لیتا ہوں, پھر آ جائیں آپ. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ آ کے اپنے گھریلو مسائل, میری بیوی نے یہ کر دیا, فلانا کر دیا, شوہر نے یوں کر دیا, یوں. بھائی میں کیا کروں اگر کر دیا تو؟ اب تو میں نے بار بار بتاتا ہوں, ایک لفظ پوری داستان سنتا ہوں میں شوہر کی نا کہ میری بیوی یوں یوں یوں, تو میں فوراً کہتا ہوں پولیس کو بتاؤ بھائی, اس کو بتاؤ پولیس, یہ پولیس کیس ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. کبھی خواتین کا فون آتا ہے میرے شوہر یوں 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 یوں, وہ یہ نہیں سوچتی کہ بھائی مولوی بیچارہ اس میں کیا کر سکتا ہے. البتہ یہ پوچھنے کے لیے فون کرنا کہ میرے شوہر یہ سلوک کر رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جائز سلوک ہو, میں غلطی پر ہوں, یہ ایک شرعی مسئلہ ہے, یہ پوچھنے کے لیے فون کریں آپ. تو اس لیے میں پھر خوابوں کی تعبیر, کل ایک صاحب کا فون آیا, حضرت خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. میں نے کہا میں تعبیر نہیں بتاتا, یہ کہا. اس کے بعد انہوں نے اپنا خواب سنانا شروع کر دیا. بتاؤ نہیں, میں تمہارے باپ کو بھی بتانا پڑے گا, مطلب تو یہ ہوا نا. میں کہہ رہا ہوں بھائی میں تعبیر نہیں بتاتا, انہوں نے پھر بھی بتائی. تو نمٹنا مشکل ہو جاتا ہے انسان سے اگر اس میں چائے بھی شروع کر دیں, پھر تو لوگ کہیں گے لنگر تقسیم ہو رہا ہے بھائی, جاؤ لائن لگا کے. تو یہ کچھ حالات کی وجہ سے انسان کو بدلنا پڑتا ہے, اس کو بد اخلاقی نہ سمجھا کریں. حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت لوگ کام نہیں کرنے دیتے, کوئی آ رہا ہے بوتل پہ دم کرانے کے لیے, کوئی جن چڑیل لے کر آ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا لے کر آ رہا ہے, تو میں کیسے بھگاؤں, کام کیسے کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو ڈنڈوں سے مار مار کے بھگاؤ ورنہ جان نہیں چھوڑیں گے. اب کسی کی یہ بد اخلاقی دیکھ کے آپ سمجھیں گے یہ ابراہیم علیہ السلام تو بھنا ہوا بچڑا لا کے رکھ رہے ہیں, اور یہ اتنا بھی نہیں کہ ایک انڈا لا کے رکھ دیں, چائے پلا دیں, ڈنڈے لے کے بھگا رہے ہیں. کچھ تغیر حالات کی وجہ سے ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی اگر سارا دن ایسا رش ہوتا تو وہ عبادت کس وقت کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہ کوئی ہم بہت عبادت گزار ہیں کوئی بہت, لیکن دماغ بھی تو انسان کا تھک جاتا ہے نا ایک چیز سے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک فون پہ مسائل کا وقت بتایا ہوا ہے, واٹس ایپ پہ بتایا ہوا ہے کہ اس پہ آواز ریکارڈ کر کے بھیج دیں. اس میں پھر بتا دوں بار بار, اس میں لوگ ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں ایسے جیسے کوئی خطبہ پڑھ رہے ہیں جمعے کا, اور تجوید کا قرات کا مقابلہ ہو رہا ہے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے بعد وقف کریں گے, رک جائیں گے. بھائی میرے پاس ابھی 25-30 پڑے ہوئے ہیں اور ریکارڈ میں جن کے جواب دینے, اتنا لمبا سلام. پھر عرض یہ ہے کہ اتنا گاڑا عرض, عرض یہ ہے کہ میں نے آپ سے پھر چپ, تو مجھے خفقان قلب ہونے لگتا ہے کہ بھائی پھوٹ جلدی سے کیا ہے. اب میں نے یہ کیا کہ تھوڑا سا سنتا ہوں, میں کہتا ہوں اس کی اسپیڈ تبدیل ہونے والی نظر نہیں آ رہی. پھر میں جواب دینے کے بجائے اسے کہتا ہوں آپ اپنا مسئلہ مختصر لفظوں میں سمیٹ کے جلدی جلدی بھیج دیں, تو کیونکہ وہ اتنی لمبی ہے کہ ہر ایک کی سنیں گے تو پھر کیسے حساب کتاب چلے گا آگے بھائی. تو یہ بھی لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بد اخلاق ہے, تو بد اخلاق نہیں ہے, یہ مجبوری میں ایسا کر رہے ہیں. مسائل بتانے کے ہمیں پیسے نہیں ملتے, ایک آدمی بیٹھ کے بتا ہی رہا ہے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ بتا رہا ہے بےچارا یہ بیٹھ کے. ڈاکٹر کوئی مشورے کے لیے کلینک کھول کے بیٹھتا ہے فری میں؟ ڈاکٹروں نے کبھی دیکھا کہ کلینک کھلی ہوئی ہے جس نے شوگر کے بارے میں مشورہ لینا ہے روزانہ 2 گھنٹے کے لیے میں بیٹھا ہوں فری مشورے؟ اگر وہ کرتا بھی ہے نا تو اپنی کلینک کی مشہوری کے لیے, ورنہ فری میں یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا. تو جب مولوی بےچارے فری میں آپ کو یہ کام مفت میں کر کے دے رہے ہیں تو تھوڑی سی ان کی کڑوی کسیلی بھی برداشت, بولو بھائی, کرنی چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی معاشرے کو ضرورت مولوی کی ہے اتنی ڈاکٹر انجینئر کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں ہیں ہر قوم میں پیغمبر بھیجا ہے, ڈاکٹر یا انجینئر ہر قوم میں نہیں آئے. کیونکہ ڈاکٹر یا انجینئر کے نہ آنے سے زیادہ زیادہ صحت خراب ہو جائے گی, مر جائیں گے. تو ڈاکٹر کے ہونے سے کون سا بچ جائیں گے, پھر بھی تو مرے گا نا, تھوڑا لیٹ مر جائے گا. ٹیکا لگا دیا 5-6 سال کے لیے چل گیا, ٹھیک ہے, یہی ہوگا, مرے گا پھر بھی. جبکہ انسان کی تو پیدائش کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا, وہ علماء کے وجود کے بغیر ممکن نہیں ہے. حلال و حرام کا علم کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ اللہ نے کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں حلال و حرام کا علم. یہ علماء کے پاس ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی معاشرے میں ایسے علماء کی قدر کرنی چاہیے کہ جو حلال و حرام کا علم رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. اپنی بات نہیں کر رہا, ہم تو فضول قسم کے لوگ ہیں. میں یہ بات آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ اگر کسی کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے رائے میں یہ عالم ہے مفتی ہے, تو آپ کو تو بہرحال اس کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کے لیے یہ سمجھ بھی رہے ہیں اس کو, پھر مشورے بھی اسی کو دے رہے ہیں, رائے بھی اسی پہ تھوپ رہے ہیں, یہ غلط ہو جائے گا پھر بھائی. ایک صاحب سے ایسے ہی میں نے بول دیا کہ آپ کل فون کر کے کہتے ہیں مولویوں کی یہ ٹینشنیں بہت ہیں. اس طرح کے بھی بعض دفعہ لوگ میسج بھیج دیتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا جب فری میں کوئی کام ہو رہا ہو تو تھوڑا سا صبر و تحمل کے ساتھ سن لینا چاہیے. تو جلدی جلدی بات کو میں مکمل کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا راشن دیا, اور امہات المومنین کی سخاوت تھی کہ وہ صبح سے لے کے رات تک سارا تقسیم کر دیتی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ سخی تھی. حضرت عمر کو غصہ آ گیا اپنے دور حکومت میں کہ میں ان کے لیے راشن بھیجتا ہوں, سارا راشن ایک دن میں ختم. تو چونکہ نبی کی زوجہ تھی, حضرت عمر کی روحانی ماں تھی, تو آپ کی ماں اگر ایسا کرے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا. اس لیے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ بھئی یہ اپنا بھی تو خیال کرے, اپنا بھی تو خیال کرے. تو حضرت عمر کا غصہ آنا وہ بھی محبت میں تھا, اور ان کی سخاوت وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی. تو بیوی کی یہ تربیت ہو کہ وہ خود سے سخاوت کا مظاہرہ کرے, لیکن اپنے پیسوں سے. یہ ذہن میں رکھیں, ایسا نہ ہو شوہر کے بٹوں سے نکال نکال کے غریبوں کو جو ہے کھلایا جا رہا ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو یہ گھر تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا میرے بھائی, کہ آپ نے اگر تبلیغ میں وقت لگا لیا ہے, جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا تھا, آپ اگر عالم بن گئے ہیں, مفتی بن گئے ہیں, آپ اگر بزرگ بن گئے ہیں, آپ کا اگر خانقاہ سے آپ کو خلافت مل گئی, بہت نیک بن گئے ہیں, اللہ پر ایسا اعتماد اور توکل, تو اس توکل کی اپنی بیوی کو بھیٹ مت چڑھاؤ. اس کے خرچے بہرحال آپ کو پورا کرنے پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بیگم دیکھو اللہ پہ توکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے, چھوڑو انڈے ونڈے کیا ہوتے ہیں, اللہ ہے صحت دینے والا, ڈاکٹر نے سیب لکھ کے دے دیے, آئرن کی کمی ہے آپ کی بیگم میں, اور آپ کے پاس سیب کے پیسے بھی ہیں, تو آپ کہہ رہو سیب سے کچھ نہیں ہوتا, جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا, اللہ وٹامن کی کمی بھی پوری کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے, اس طرح بھی لوگ وجود میں آ رہے ہیں. اللہ ہے جو سارے کام کرتا ہے, بھئی یہ اللہ ہی کرتا ہے, تو پھر اللہ نے سیب پیدا کیوں کیے ہیں؟ اگر اللہ اس طریقے سے کرتا ہے, سیب اللہ نے پیدا اسی لیے کیے کہ جس میں آئرن کی کمی ہو, جس نالائق میں, وہ یہ کھا کے کمی پوری کرے. کیلا اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ جس میں میگنیشیم کی کمی ہو وہ کیلا کھا کے کمی پوری ہو. پانی کیوں پیدا کیا؟ جس کو پیاس لگے وہ یہ پی کے پوری کرے گا نا. تو توکل ہوتا ہے اسباب اختیار کریں. اگر اسباب ہیں ہی نہیں آپ کے پاس, پھر ایسے توکل کر سکتے ہیں. جیسے میں بتاتا ہوں, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی اہلیہ کو, جو ہماری پیرانی صاحبہ ہیں, ان کو لے کر گئے. بہت پرانے وقتوں کی بات ہے, کسی خاتون ڈاکٹر کے پاس. اس نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کو میں وٹامن کی کمی ہے, اس لیے ان کی طبیعت خراب ہے, ان کو پھل فروٹ کھلایا کریں. تو حضرت فرماتے ہیں میرے پاس پھل فروٹ کے پیسے. حضرت نے بڑی غربت میں وقت گزارا, مگر حضرت کا لباس پوشاک ایسا تھا, حضرت فرماتے تھے لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے آیا کرتے تھے. ایسا استغنا, ایسا لباس پوشاک کہ لوگ سمجھے کہ اس سے بڑا مالدار کوئی بھی نہیں. تو قرضہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے لوگ. لیکن حالت گھر میں کیا تھی؟ 60 سال کی عمر تک یہ غربت تھی. پھر حضرت کے پاس بہت دولت آئی, پھر اللہ نے بہت پیسہ دیا, پھر حضرت اسی حساب سے چلے ہیں. پھر لیکن 60 سال تک یہ غربت تھی کہ فرماتے تھے کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دارالعلوم کرنگی کے جو بیل ہے نا ہل چلانے کے لیے رکھا ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے. حضرت شیخ الحدیث پہ بخاری پڑھاتے تھے, بیل پہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت شیخ الحدیث کی. اتنی غربت فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارے ایک مہمان آیا, دال پکی ہوئی تھی, پھر کبھی آنا ہوا پھر دال پکی ہوئی تھی, اس کا خیال تھا وہ بھنا ہوا بچڑا ابراہیم علیہ السلام کی طرح لا کے رکھیں گے. پھر کسی دن آیا پھر دال پکی ہوئی, تو اس نے کہا جب بھی آؤ آپ کے یہاں دال ہی پکی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حلال اتنا ہی ملتا ہے, حلال جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں اس کے بتانے سے پہلے ہماری کبھی توجہ بھی نہیں گئی کہ ہمارے یہاں روزانہ دال پکتی, اللہ کا نام لے کے شوق سے کھانے کبھی سوچا بھی نہیں کہ دال پک رہی ہے. اس میں عورت کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی غربت میں اس کا کیسا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی. تو اگر بیچارے کی غریب غربت آمدن ہے, غریب ہے, تو بیوی کو بھی چاہیے اس بیچارے کا تھوڑا سا ساتھ دے دے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا کہ ان کو پھل کھلائیں, وٹامن کی کمی ہے. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس پھل کھلانے کے پیسے نہیں تھے, اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑ جوڑ کے جمع کر کے سال میں ایک دفعہ لاہور جانے کا کرایہ ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے. پیر صاحب سے ملنے کے لیے سال میں ایک دفعہ جو جاتے تھے نا, وہ تنخواہ سے اپنے وظیفے سے تھوڑے تھوڑے پیسے کاٹتے تھے تو اتنے ہو جاتے تھے کہ سال میں ایک دفعہ اپنے شیخ کی زیارت کر کے آ جائیں. یہ ایسے حالات تھے. تو جب ڈاکٹر نے کہا پھل کھلائیں, تو میں نے, حضرت فرماتے میں نے کہا ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق صحیح کہہ رہا ہے, لیکن اگر میری بیوی کا علاج پھلوں میں ہوتا تو اللہ نے مجھے پھل فروٹ کے پیسے دیے ہوتے. نہیں دیے اس کا مطلب اللہ یہ کمی خود ہی پوری کرے, گھر آ گئے آرام سے وہی روٹی ووٹی جو دال وال پہ دوبارہ سے, میں یہی ہے بیگم ایسی اسی میں کمی پوری ہوگی. تو وہ بھی توکل والی تھی. حضرت کا 80 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا, آج سے تقریباً 10 سال ہو گئے بلکہ زیادہ ہی ہو گئے 12, اور الحمدللہ پیرانی صاحب اب تک وٹامن کی کمی کے باوجود زندہ ہیں. میرا خیال ہے 80-90 سال تو عمر ہو گئی ہوگی, اور ہماری خواتین سارے وٹامن پورے ہو رہے ہیں بر وقت, ٹیکے بھی الگ سے لگ رہے ہیں. 1 کلو سیب کھا لیے, آئرن کی کمی پوری نہیں. 1 درجن کینو کھا لیے, رپورٹ پھر بھی آ رہی ہے کہ وٹامن سی کی ابھی بھی کمی. آدمی حیران ہوتا ہے یہ اتنے کینو جس میں اتنا وٹامن سی ہوتا ہے یہ کہاں جا رہے ہیں. اتنا کلو کلو دودھ پی لیا مگر کیلشیم کی کمی پوری ہو رہی ہے کیا؟ کسی کا بھی ٹیسٹ کرا لو, خود گوالوں میں کیلشیم کی کمی ہے, جو دودھ بیچ رہا ہے اس میں کیلشیم کی کمی نکلے گی. وجہ اس کی کیا ہے میرے بھائی؟ خوش نہیں ہے. جب انسان اللہ پہ اعتماد توکل کرتا ہے کہ اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, خوش رہتا ہے. خوشی ایسی چیز ہے جو سارے وٹامن پورے کر دیتی ہے. خوش ہی نہیں ہے, ہر وقت ناشکری آئے, یہ نہیں آئے وہ نہیں ہے, تو اللہ کہتا ہے پھر جائیدادیں بھی کھا لو گے لیکن پیٹ نہیں بھرے گا تمہارا. پیٹ اسی کا بھرتا ہے جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے. تو بات مکمل کرتا ہوں بس جلدی سے سمیٹ کے, کہ بھائی توکل کرو اپنی ذات کے حق میں, دیندار اگر ہو, لیکن زوجہ اور بچوں کے خرچے جو اللہ نے آپ کو ذمے لگائے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. ان کو توکل کی حدیثیں نہ سنایا کریں ایسے موقع پہ. پیسے ہیں کھلانے کے, مکھن کھلانے کے پیسے ہیں, لیکن آپ ان کو بتا رہے ہیں دیکھو مکھن میں وٹامن D3 ہوتا ہے, اللہ چاہے تو اسی پراٹھے سے پورا کر دے گا. وہ مکھن کا مطالبہ نہیں کرو. یہ دیندار لوگ کرتے ہیں, دیتے ہیں بیویوں کو اس طرح کی. پھر عورتیں دیندار آدمیوں سے بدگمان ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے نا, وہ جو بے دین ہے, وہ تو اپنی بیوی کو صبح و شام کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, اور اس نالائق نے حدیثیں سنی. یہ ہم یہاں حدیثیں آ کے سنا دیتے ہیں. جب سہروزہ لگا کر آتا ہے 3-4 حدیثیں اور یاد کر کے آ جاتا ہے. اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو, اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ خرچ کے معاملے میں بہت وسعت رکھتے تھے, بہت کھلاتے پلاتے تھے خوب. لیکن یہ جب ہے جب بہرحال جیب میں گنجائش بھی ہو, نہیں ہے تو پھر وہی خود بھی کرے, اس کو بھی توکل کرائے, خود بھی کرے. ایسا نہ ہو باہر ہوٹل میں جا کے کباب پراٹھے کھا رہا ہو اور گھر میں اس کو بتا رہا ہوں کہ یہی ہے میرے پاس جو کچھ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اطعم, اس کو وہ کھلاؤ, ما طعمتا, جو خود کھاتے ہو. یہ ہے. تو یہ ذمہ داریاں مرد اگر پوری کرے تو پھر اللہ نے عورت کی ذمہ داری کیا لگائی ہے جو میں بیان کر رہا تھا، قانتات، پھر اسے چاہیے کہ شوہر کی فرما بردار بن کے رہے، حافظات للغیب ما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں دو چیزوں کی حفاظت کرے، اپنی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت اور دوسرا شوہر کے مال کی حفاظت. پھر اس مال کو بیجا اڑائے نہیں، جو میں نے پچھلے بیان میں آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ سارے آئے ہوئے سالے والے گھر میں بیٹھے ہوئے دھرنے مار کے کہ جی ہمارے بہنوں ہی سعودی عرب گئے ہوئے کمانے کے لیے، تو بہن اپنے بھائیوں کو فون کر کے سارے جتنے اماں کو بھی سارے سب آ گئے بیٹھے ہوئے لنگر چل رہا ہے صبح شام، وہ کما کما کے بےچارہ وہاں سے گدا بنا ہوا بھیج رہا ہے اور یہاں لنگر چل رہا ہے. تو یہ غلط ہے بھائی، اس کی مال کو محفوظ رکھے، حفاظت کرے بھائی، حساب کتاب سے چلے. گھر کے خرچوں کو لکھنا بھی توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اس کو آج کل تو ایسے سافٹ ویئر آئے ہوئے ہیں کمپیوٹر میں ڈال دیں تو روزانہ کے حساب سے آٹا دال اور یہ سب چیزیں لکھ دیں تو پورے مہینے کی رپورٹ آ جاتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں توکل کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے. حساب کتاب طریقے سے چلنا. اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ نہ تو اتنا خرچ کرو کہ تمہاری آمدن سے زیادہ ہو، اور نہ اپنے ہاتھ کو ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو، تو درمیانی راہ میں رہو. اب یہ درمیانی راہ میں چلنا اس کا اللہ نے حکم دیا. یہ درمیانی راہ ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اتنے کنجوس بھی نہ بن جاؤ کہ ہاتھوں کو بند کر لو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، ایسے بے تحاشا پھینکنے بھی نہ شروع کر دو کہ کل پھر خود کسی سے قرضہ مانگنا شروع کر دو. درمیان میں چلو. وَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان میں چلو. تو درمیان ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، درمیان ہر ایک کا مختلف. ایک آدمی کی 50,000 آمدن ہے تو اسے اس حساب سے چلنا ہے کہ مہینے کے اندر 50,000 کے اندر اندر میرا خرچہ رہنا چاہیے، 50 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا یہی درمیان ہے. اور ایک آدمی کی ماہانہ آمدن 1 کروڑ ہے تو اگر وہ 99 لاکھ بھی ایک مہینے میں خرچ کرتا ہے، یہ 99 لاکھ اس کا درمیان ہے. بھائی نہیں آ رہی ہمیں تو بتا دیں. درمیان ہر ایک کا اپنے حساب سے ہوتا ہے. اور ایک آدمی کی 5,000 آمدن ہے، وہ اگر روزانہ روٹی بھی کھائے گا تو یہ بھی درمیان سے آگے کی چیز ہے، کیونکہ اس میں وہ روٹی بھی نہیں کھا سکتا، اسے چاہیے کہ رات کی بچی ہوئی روٹی بس پانی میں ڈبو کے کھا لیا کرے، اس کا درمیان یہی ہے. تو اب اس درمیان کو متعین کرنے کے لیے لکھت پڑھت ضروری ہے، اور اگر ضروری نہ بھی ہو تو کچھ حساب رکھنا بہرحال دماغ میں ضروری ہے. لکھت پڑھت سے آسانی ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے مہینے میں یہ خرچ کیا ہے تو یہ میری آمدن سے زائد جا رہا ہے یا کم جا رہا ہے. تو وہ زائد جا رہا ہوتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے یہ اضافی جو خرچے ہوئے ہیں نا یہ کہاں جا رہے ہیں. پتا چلے گا بھائی یہ اضافی ہوٹلوں میں بہت کھایا ہے، دوستوں کی دعوتیں ضرور سے زیادہ کر دی ہیں، اس کی وجہ سے گھر پہ اثر پڑ رہا ہے. تو یہ تجربہ ہے بہت سے لوگوں کا کہ اس طرح سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو ضروری خرچے تھے اس پہ کم خرچ ہو رہا ہے اور غیر ضروری پہ زیادہ. اندازہ ہو جائے گا بیوی بچوں پہ جو خرچ ہوا 20,000 اور پان گٹ پہ جو گٹکے پہ 25,000، تو لکھت میں آ جائے گا نا وہ کہ یہ گٹکا اتنا ضروری تو نہیں ہے. یا اسنوکر میں، ڈبو میں اور ان چیزوں میں، تفریح میں، سیر سپاٹوں میں، وہ گھر کے خرچوں سے بھی زیادہ. یہ ہوتا ہے بعض دفعہ انسان کے ساتھ، اس لیے لکھنا توکل کے خلاف نہیں ہے، اس کو لکھ لینا چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج پھر اسی آیت پہ ہی ہو گیا، کوشش کرتا ہوں اگلی پہ چلوں. تو اب اگلے ہفتے کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس سے جو اگلی آیت ہے اس پہ درس دیں تاکہ یہ سورت بھی ختم ہو پھر آگے بھی چلیں ہم. اس نے سوال کیا، لڑکی شادی کے بعد شوہر کے پورے گھر کی اور گھر والوں کے کام کرتی ہے، چونکہ وہ اس کی ذمہ داری میں نہیں ہے، پھر بھی شوہر کی رضا کے لیے کرتی ہے، مگر سال میں ایک آدھ مرتبہ لڑکی کے گھر سے اسے کسی کام کے لیے بلایا جائے، مثلاً والدہ بیمار ہوں اور ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرنا ہو تو شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتا، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پولیس کو بتائیں. میں نے بتایا، بڑی نالائقی کی بات ہے، شوہر ایک سال میں ایک دفعہ بھی نہیں اپنی بیوی کو جانے دیتا. بہت ہی، اگر واقعتاً یہ صحیح بیان کیا انہوں نے تو یہ بہت ہی نالائقی کی بات ہے. اس بات پر مردوں پر غصہ کرنا چاہیے، بالکل عورت کا حق ہے وہ اپنے شوہر سے اس بات پہ لڑ سکتی ہے کہ کیا مزاق ہے بھائی، مکہ اور مدینہ میں جماعت کے دوران لوگ اگلی صف میں نیت باندھتے چلے جاتے ہیں، اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پیچھے نیت نہیں باندھنی چاہیے. کیا ہم جھینگے کھا سکتے ہیں؟ نہیں، فقہ حنفی میں جھینگے کی اجازت نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے فقہ حنفی میں نہیں ہے، فقہ محمدی میں کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم فقہ شقہ کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جھینگا حرام ہے؟ قرآن میں. سوال نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں تھوڑے سے امام ابو حنیفہ کے اس مسلک پہ دلائل دے دیتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اس بارے میں بہت قوی ہے قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ سمندر میں مچھلی کے علاوہ کچھ بھی حلال. بول لیں تاکہ سبق یاد ہو جائے، کیونکہ پتہ نہیں کیا کیا آپ کھانا شروع کر دیے پبلک نے. وہ چیزیں بھی کھا رہے ہیں جس کو امام شافی بھی حلال نہیں سمجھتے. جو گٹکا کھا سکتا ہے اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. بھائی گٹکا کھا سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے. جو بہنوں کی جائیداد کھا سکتا ہے وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے. تو یہ بات سنیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سمندر کی صرف کیا حلال ہے؟ مچھلی. اور دیگر ائمہ کے نزدیک سمندر کی مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں حلال ہیں. اہل حدیث حضرات بھی کہتے ہیں کہ سمندر کی مچھلی کے علاوہ کی چیزیں حلال ہیں. یہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا. کہتے ہیں اس میں کوئی مخصوص شکار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی جتنی مخلوق ہیں اس کا شکار ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال. وطعامہ، اور اس سمندر کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں یا احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات میں سری نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا پچھلی آیت سے اگر جوڑ دیکھا جائے تو پیچھے آتا ہے وحرم علیکم صید البر ما دمتم، اس سے اگلی جو آیت ہے کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے اگر تم احرام کی حالت میں ہو، اور سمندر کا شکار حلال ہے. کیا مطلب؟ کہ سمندر کا شکار احرام کی حالت میں بھی حرام نہیں ہے. یہ آیت یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ سمندر کی کتنی چیزیں حلال ہیں کتنی حرام ہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ احرام کی حالت میں جانور کا شکار نہیں کر سکتے، مگر سمندری جانور اس سے مستثنا ہیں. احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار کرو گے تو دم واجب آئے گا، سمندر کے جانور کا شکار کرو گے تو دم واجب نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی یہ کہ کون سی حدیث ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ مچھلی کے علاوہ باقی چیزیں حرام؟ بھائی نہیں ہے اگر آ رہا ہے تو پھر بتائیں نا، اگر تھک گئے تو پھر میں اگلے درس میں اس کو بیان کر دوں گا. باقی کون سی حدیث ہے؟ تو اس بارے میں پہلی تو قرآن مجید کی آیت وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. قرآن میں آتا ہے کہ نبی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک ذمہ داری خبیص چیزوں کو تم پر حرام کر دیں گے. تو وہ چیزیں جو خباثت جن میں ہو، گندگی ہو، وہ چیزیں انسان کے لیے کیا ہیں؟ حرام ہیں. اگر مچھلی کے علاوہ ہر مخلوق کو سمندر کی حلال قرار دے دیا جائے تو سمندر سے ایسی ایسی بدبودار چیزیں بھی نکلتی ہیں جنہیں دنیا میں کوئی بھی کھانا گوارا نہیں کرتا. اور اسی حدیث سے دیگر ائمہ نے استدلال کیا ہے. ممکن ہے آپ کہیں کہ خبیث وہ چیز ہے جس کو اللہ اس کے رسول خبیث کہہ دے. ممکن ہے بعض اہل حدیث یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ خبیث وہ جس کو اللہ اس کے رسول خبیث کہہ دیں، اور اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، خود سے نہیں بنا سکتے. یہ غلط ہے. بعض چیزوں کو خود سے بھی حرام قرار دیے خبیث ہونے کی بنیاد پر. اب دیکھیں یہ جسم سے، جب انسان کے جسم سے منی نکلتی ہے تو بہت سے ائمہ اس کو پاک کہتے ہیں. امام شافی بھی پاک کہتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی کہتے ہیں کہ یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، پاک ہیں. لیکن اس کو چکھنا یا کھانا سب کے نزدیک حرام ہے. اور کھانے کے حرام ہونے کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ خبیث چیز ہے یہ، اس لیے اس کا کھانا. مثال تھوڑی بےہودہ ہے مگر چونکہ یہی مثال عرب علماء بھی دیتے ہیں اس لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی مثال ایسی ہے نہیں جو میں دے سکوں، جو اتنی منطبق آتی ہو. عرب علماء بھی جو فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے ہیں، جو مچھلی کے سوا باقی چیزوں کو حلال کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ منی کا کھانا حلال نہیں ہے. وجہ اس کی ہے یحرم علیہم الخبائث، اللہ نے خبیث چیزوں کو حرام کر دیا. پاک ہونے کے باوجود یہ ہے کیا؟ گندی ہے، کھا نہیں سکتے اس کو. تو اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا کہ مچھلی کے علاوہ اگر چیزوں کو حلال قرار دیا جائے تو اس میں
مینڈک بھی ہے سمندر میں وہ بھی پھر اور پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے. ایک دلیل تو یہ ہو گئی قرآن مجید کی آیت وہ یحرم علیہم الخبائث. دوسری دلیل اس سے بھی زیادہ صریح ہے, وہ دلیل یہ ہے کہ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے. قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے. جانور جب ہی حلال ہوتا ہے جب اسے اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھایا جائے. لیکن حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان, دو مردار ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مردار ہونے کے باوجود, یعنی ذبح ہم نہیں کریں گے پھر بھی کیا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہیں. ایک السمک والجراد, ایک ہے مچھلی اور دوسری ہے ٹڈی. یہ ٹڈی ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے, یہ بھی حلال ہے بغیر ذبح کر کے کھا سکتے ہیں اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے کہ مردار ہونے کے باوجود ہمارے لیے کیا ہے وہ حلال, ایک مچھلی دوسری بولو بھائی ٹڈی. تو پتہ یہ چلا کہ سمندر کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے ذبح تو ظاہر ہے اس کو نہیں کرتے, تو وہ کیا ہے وہ حرام رہیں گی کہ نہیں رہیں گی. بعض حضرات اس میں اشکال کر سکتے ہیں کہ بھئی اس حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ مچھلی بھی حلال اور ٹڈی بھی حلال مردار, مچھلی کے علاوہ چیزوں کے بارے میں یہ حدیث خاموش ہے, ان کی حرمت ثابت نہیں ہو رہی. اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف. تو فقہ حنفی میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے. علمی تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہو گئی ہے, لیکن ممکن ہے کوئی عالم بھی یہ سنے تو علماء کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعی اشکال ہے اور اس کا جواب سمجھ میں آ جائے گا. تو بات یہ کہ ہم یہاں مفہوم مخالف سے استدلال نہیں کر رہے, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مردار میں حرمت ہی ہے. مردار میں اصل کیا ہے؟ حرام, ہر قسم کا مردار حرام ہے جانوروں میں. دو چیزوں کو حدیث نے مستثنا کیا ہے, وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مچھلی اور ٹڈی. باقی چیزیں اپنی اصل پہ رہیں گی حرمت میں, باقی اپنی اصل پہ. کہ مردار حرام ہے تو جھینگا بھی اس میں داخل اور کیکڑا بھی اس میں داخل. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لہذا دو چیزوں کا استثناء ہے, مچھلی اور ٹڈی کا. لہذا یہ دو تو حلال رہیں گی, باقی تمام چیزیں اپنی اصل پہ ہونے کی وجہ سے حرام رہیں گی. اب جو بھی چیز سمندر میں مچھلی نہیں ہے وہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میری ایک ذاتی رائے ہے, کہ دلائل کے لحاظ سے اسی کو اگر آپ تمام دلائل پہ غور کریں تو امام ابو حنیفہ کی بات بہت وزنی ہے اس میں. تو اس لیے مچھلی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سمندر کی ان کو کھانے کی کوشش بولو بھائی نہ کریں. اور ایک اور دلیل ابھی ذہن میں آئی, جزیرہ عرب تین طرف سے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے, یعنی سمندر میں گھرا ہوا ہے. جو سمندری علاقے ہوتے ہیں نا ان کی خوراکیں سمندری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. بنگلہ دیش والوں کو دیکھ لو, سارا دن مچھلی کھاتے رہتے ہیں کیونکہ سمندر میں عادت پڑ جاتی ہے. صحابہ کرام کے تینوں طرف سمندر تھا, اس کے باوجود کسی صحابی سے مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو چکھنا بھی ثابت نہیں ہے. اگر حلال ہوتا تو جس حساب سے مچھلی کھائی جاتی تھی اسی حساب سے جھینگے اور کیکڑے بھی کھائے جاتے. سمندری سفر بھی صحابہ نے کیے, کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو کبھی. تو جس چیز کا داعیہ موجود ہو پھر بھی اس پہ عمل نہ کیا جائے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جائز نہیں. اس کی مثال ایسے جیسے جو لوگ موسیقی کو جائز کہتے ہیں نا اور کہتے ہیں موسیقی کے ناجائز ہونے کی کوئی واضح صریح حدیث نہیں ہے, ان سے ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث تو ایک الگ رہی لیکن موسیقی میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے, مشرکین مکہ بھی باندیاں لا کے نچواتے تھے موسیقی بجاتے تھے, اس کے باوجود کسی ایک صحابی اس نے پوری زندگی بانسری بھی نہیں بجائی کبھی, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو ممنوع سمجھتے تھے. ورنہ کوئی تو باجا بجاتے, کوئی تو بانسری بجاتے, ایک بھی روایت نہیں. تو اتنا اجتناب جب ہی کیا جاتا ہے جب اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے. تو کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کوئی چیز انہوں نے نوش فرمائی ہو. تو اس لیے جو چیز بعض علماء جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سنا ہے کہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مچھلی کی ایک قسم ہے. ان کا رسالہ میں نے پڑھا ہے, وہ اس کو مچھلی کی اقسام میں داخل کرتے ہیں. لیکن اس بات میں ان کے دلائل بھی ہم نے پڑھے ہیں اور ان کے استاد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ان دلائل کا جواب بھی لکھا ہے. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں. حضرت نے ثابت کیا ہے کہ جھینگے کا مچھلی سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں. اگر آپ اٹھا کے بھی چیک کریں گے نا جھینگے کو, تو ڈاکٹر اور جو ماہرین جو جانوروں کے ماہر ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو گدھا کہنا اتنا عجیب نہیں ہے, جتنا جھینگے کو مچھلی کہنا عجیب ہے، کیونکہ انسان پھر بھی گدھے سے بہت سارے اعضاء میں مشابہت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی آپ کے بھی ہے اس کے بھی ہے، صحیح ہے نا، آنکھیں اس کی یہاں لگی ہوئی ہیں، ناک اس کی یہاں، بہت ساری چیزیں گدھے اور ہماری ایک دوسرے سے میچ کرتی ہیں، لیکن مچھلی اور جھینگے کی کوئی بھی چیز آپس میں میچ نہیں کرتی، نہ گلفڑے ہیں، نہ ریڑھ کی ہڈی ہے، نہ پھیپڑے ہیں، نہ سانس لینے کا وہ طریقہ، نہ چلنے کا وہ طریقہ، جھینگا رہتا ہے پتھروں میں، کونے کھدڑوں میں، جیسے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، جبکہ مچھلی چلتی ہے، سفر کرتی ہے، کسی چیز میں جھینگا مچھلی سے مشابہت نہیں رکھتا، اس لیے یہ کھانا جائز نہیں ہے. البتہ دوسرے ائمہ چونکہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، تو اس اختلاف کی بنیاد پر ہم اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، حرام سے تھوڑا کم درجہ دے دیتے ہیں. کیا مطلب، اتنی تقریر سننے کے بعد بھی کسی کو شوق ہے، کھا رہا ہے، تو پھر بھی ہم ہاتھ اس پہ ذرا ہلکا رکھتے ہیں کہ چلو امام شافی کے ہاں جائز ہے، ان کے ہاں جائز ہے، تو ہم اس کو گناہگار تو کہیں گے کہ نالائق، تم جب ایک فقہ سے تمہارا تعلق ہے تو جھینگے کے لیے اپنا مسلک بدلتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، لیکن اس پر وہ احکام جاری نہیں کریں گے جو کتا کھانے والے پر جاری ہوتے ہیں. ایک اگر کتا کھا رہا ہے نا، خدا نخواستہ بلی کھا رہا ہے، اسے تو گھر سے فوراً باہر نکالو، لیکن جھینگا کھا رہا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ اس کو بس ملامت کی جائے گی کہ اور اتنی چیزیں کھانے کی، گٹکا کھا لیتے نالائق، گٹکا کھا لیتے. اور جھینگا میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، صحت کے لیے جھینگا اتنا مفید بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کولیسٹرول بہت ہوتا ہے، جبکہ مچھلی میں کولیسٹرول نہیں ہوتا. مچھلی کو اللہ نے لحمن طریہ کہا ہے، بہترین گوشت. مچھلی کھانے سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے اور مچھلی جیسی پھرتی پیدا ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. جھینگے میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے، چکناہٹ پیدا کر دیتا ہے جسم میں اور ہارٹ اٹیک کا بڑا خطرہ ہوتا ہے اس میں. یہ ہو گیا بھائی جھینگے، اب کھا کے دکھائیں گے جھینگے. سوال پوچھا جھینگے کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. مفتی صاحب میرا ایک ہندو دوست، اچھا بنگلہ دیش والوں کو عادت پڑی ہوئی ہے جھینگے کھانے کی، وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، وہاں کے علماء بھی جائز کہتے ہیں، وجہ اس کی ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے، تو ان کو معاف کر دیں، فقہ حنفی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن بنگلہ دیش والوں کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ نہیں چھوڑے گا، وہ دنیا چھوڑ دے گا، جھینگا نہیں چھوڑے گا، یہ بتا دوں میں آپ کو. اس لیے ان کو، وہ کبھی کھا رہے ہو تو تمہارے لیے بس ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات. ایک چیز کی اتنی لت پڑ جاتی ہے تو اس لیے پھر اس کا ذرا مشکل ہو جاتا ہے حساب کتاب. کہ ایک میرا ہندو دوست آفس میں جاب چھوڑ کر جا رہا ہے، کیا میں ان کو الوداعی پارٹی دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں بھائی، ہندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہودی پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے. قرآن مجید کے جو اب اس درس کے بعد اگلی آیت آئے گی اس میں یہی ہے کہ تمہارا جو پہلو میں بیٹھنے والا کلاس فیلو ہے، یا دفتر میں تمہارے ساتھ کام کرنے والا ہے، کلیگ ہے کوئی، یا سفر میں ہم سفر، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس میں کوئی اسلام اور غیر اسلام کی خیر نہیں ہے. گزارش ہے کہ آج کل جو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، اور برتھ ڈے منانے کا رواج ہمارے مسلمان بھائیوں میں زہر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ برتھ ڈے کے موضوع پر تھوڑی سی تفصیل. کچھ تفصیل تو اتفاق سے ہو ہی گئی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی. وراثت کے کیا حکام ہیں، اور وراثت باپ کے انتقال کے بعد کرنا چاہیے یا پہلے؟ باپ کی زندگی میں جو تقسیم ہو وہ وراثت نہیں ہوتی، اس پہ وراثت کے حکام بالکل بھی جاری نہیں ہوتے. باپ اگر زندگی میں کچھ دینا چاہے تو عام حالات میں حکم یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں میں برابری کرے گا وہ، ایسا نہیں کہ بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو دگنا، کیونکہ اس کو کسی وجہ سے اگر فرق کر دے کہ بیٹا زیادہ محتاج ہے، غریب ہے، اس کے خرچے زیادہ ہیں، اس بنیاد پہ زیادہ دے دے تو الگ ہے، لیکن اس بنیاد پہ کہ یہ لڑکا ہے اور میری یہ لڑکی ہے، اس لیے لڑکی ہونے کی بنیاد پہ کم دوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے باپ کو. مرنے کے بعد تو اب باپ کا رہا نہیں نا، وہ اللہ کا ہے، اللہ تو جس کو چاہے دے، لڑکی کو آدھا دے دیا، لڑکے کو دگنا، لیکن باپ کو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. عام حالات میں یہ ناپسندیدہ ہے شریعت میں کہ وہ فرق کرے اس میں برابر. جیسے ناشتہ گھر میں کھانا کھلاتے ہیں تو جتنی روٹیاں بیٹی کو کھلاتے ہیں اتنی بیٹے کو کھلاتے ہیں، اس میں یہ تو نہیں کہ تم دو کھاؤ گے اور یہ ایک کھائے گی، ایسا نہیں ہے. خالد خان سوری صاحب کا دل کا آپریشن ہے، صحت و تندرستی کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کا علاج عطا فرمائے. شادی بیاہ وغیرہ میں جو مووی بنائی جاتی ہے جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس صورت میں؟ عورت کی مووی بنانا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، بے شرمی بےحدگی ہے یہ. اور مردوں کی مووی بنانا وہی اختلاف ہے اس میں، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دارالعلوم کرنگی کے جو محتمم ہیں ان کا فتویٰ یہ کہ جائز ہے، تصویر کے حکم میں نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا پرنٹ آؤٹ نہ نکالا جائے، اور بعض علماء اس کو اب ناجائز کہتے ہیں، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ نہ بنائی جائے. ویڈیو بنائیں کسی مثبت کام کے لیے تو سمجھ میں آتی ہے بات، خام خام شو بازی کے لیے، اور ویسے بھی بعد میں دیکھ کے رونا ہے اس ویڈیو کو، یادگاریں جتنا ختم ہو جائیں اتنا اچھا ہے. وہ ایک سکھ جو ہے نا وہ فلم دیکھے کے رو رہا تھا، بہت پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. کسی نے کہا پتہ نہیں کوئی جذباتی سین آ گیا کیوں رو رہا ہے، اس نے کہا میری شادی کی مووی ہے وہ دیکھ دیکھ کے رو رہا ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہوگا میرے ساتھ. تو شادیوں کی موویاں بناتے ہیں پھر یاد کرتے ہیں پرانا زمانہ کہ یار میں دولہا بھی بنا ہوا تھا اور یہ دوشالہ تھا اور کیسے مزے تھے. ظاہر ہے وہ مزے رہتے نہیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں، ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، کنوارے آدمی کی زندگی میں اور شادی شدہ میں کیا فرق ہوتا ہے. جو کنوارا آدمی ہے نا اس کے کمرے میں میگزین رکھے ہوئے ہوتے ہیں، فلمی میگزین، مختلف اداکاروں کے انٹرویو، اور ڈیک رکھے ہوئے ہیں دو تین بڑے بڑے، گانے سن رہا ہے مختلف قسم کے، فلموں کی سیڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، پرفیوم رکھے ہوئے ہیں، اور کمرہ بڑا ڈسکو ٹائپ کا، ادھر لال کلر کی دیوار ادھر پیلے کلر کی. ایسے بھی نوجوان لڑکے دیکھے عجیب سے کمرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور تکیے کے نیچے ایک الگ سے میگزین پڑا ہوا ہے، وہ رات کو پڑھ کے سوتا ہے. جب شادی ہوتی ہے نا تو تین چار دن تو یہی حالت رہتی ہے، میگزین میگزین. اس کے بعد ایک ڈیڑھ سال کے بعد حالت کیا ہوتی ہے، بنفشہ شہتوت دیوار پرفیوم کی جگہ، ادھر کرشی کا وہ شربت توتے سیاہ، ماجون ہے اس تو خدوس، یہ سر سے جمع ہوا نزلہ نکالتی ہے، اس کا کام یہ، پیناڈول، کھانسی کے دو تین شربت، یہ حساب ہوتا ہے. بعض لوگ ہول سیل کے حساب سے لاتے ہیں اینٹی بایوٹک. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ سیفیگیٹ وغیرہ ہے نا، یہ میں کہہ رہا پورے سال لا کے گھر میں رکھ دیتا ہوں، کبھی کسی بچے کو کھانسی، کبھی کسی ٹانگ میں درد، خود اپنی حالت آدمی کی خراب ہو جاتی ہے. اور میگزینوں کی جگہ تکیے کے نیچے کتاب رکھی ہوتی ہے، موت کا منظر، وہ روزانہ باقاعدگی سے پڑھ کے سوتا ہے انسان. تو جب ایسا انسان اپنی شادی کی مووی دیکھے گا تو پچھڑے دن یاد کر کے روئے گا، پھوٹ پھوٹ کے روئے گا کہ نہیں روئے گا. تو اس لیے نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے. ویسے بھی دنیا جب مسافر خانہ ہے، لوگ کہتے ہیں یادگار رہے گی، تو کیا کرنا ہے یاد کر کے؟ بالآخر قبر میں جاؤ گے، دلہن اپنی قبر میں، دولہا اپنی قبر میں، پھر کوئی دیکھے گا وہاں ویڈیو. جب بعد میں جا کے بھی بھول لیں تو ابھی بھول جاؤ. مسافر خانہ جو دنیا کو سمجھتا ہے، وہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس کا دل دنیا میں اٹکائے، ان تمام چیزوں سے وہ اجتناب کرتا ہے. اٹکنا نہیں ہے دل. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی شخص پر موت طاری ہونے لگے، مرنے لگے، تو اس کو اس کے بیٹے اور بچے یاد نہ دلاؤ، کیونکہ ابھی جا رہا ہے اللہ کے پاس، تو دل میں اللہ کی یاد لے کے جائے اچھا ہے. اس لیے اس کے سامنے تذکرہ نہ کرو فلاں بیٹے آپ کے، فلاں کا فون بھی آیا تھا، فلاں کا فون، اس کو ذکر کرنے دو، چھوڑو بیٹے بہو بچے سارے، ویسے ہی الگ ہونا ہے. تھوڑے دن میں یہ بھی بھول جائیں گے، اس نے تو بولنا ہی بولنا ہے. البتہ خود یاد کرے کہ بھائی جلدی میرے فلاں بیٹے کو بلاؤ، تو جلدی سے بلا دو تاکہ اس کے دل سے بیٹے کی زیارت کا خیال نکل جائے. کوئی قریب میں ہے نا، بلا دو جلدی سے، ایک دفعہ دیکھ لیں، دماغ ہٹائیں یہاں سے آپ، دماغ کہاں لگائیں، ورنہ وہ یہی سوچ سوچ کے ہائے اس وقت میرا بیٹا بھی نہیں ہے، یہی سوچ سوچ کے مر گیا. اللہ کہیں گے ساری زندگی بیٹوں میں دل لگایا، اب مرتے میں بھی مجھے یاد نہیں کیا. تو اس لیے اصل جو دل اللہ نے دیا یہ آخرت کے لیے دیا ہے، وہاں لگایا جائے. باقی ساری چیزیں جو ہے نا یہ ضرورت کے حساب سے چلنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.